وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو کل ہم نے ان آیات کی تفسیر پڑھنا شروع کر دیا تھا. ان کے اندر مومنوں کو باہمی معاملات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے کہ تم اپنے ساتھ معاملات کے اندر یہ کام نہ کیا کرو. تو تین چیزوں کی ممانعت فرمائی جیسے مفتی شفیع رحمۃ اللہ نے یہاں پہ لکھا ہے. تو وہ ہم وہیں سے پڑھ رہے تھے. ایک تمہیدی ڈسکشن جو ہے وہ ہو چکی تھی کہ ان چیزوں سے منع کیوں فرمایا. کوئی اگر آپ نے صرف ذرا ہمیں ریمائنڈ کرا دے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تین چیزوں سے ہمیں منع کیوں فرمایا, بڑی وجہ اس کی کیا کل سمجھائی تھی, کسی کو یاد ہے؟ تین باتوں سے منع کرنے کی بڑی وجہ کیا بنتی ہے؟ جب تک ہم اپنا ایک میسج بھیجتے ہیں جی, کسی کو یاد ہے؟ ان سے مومن کی دل آزاری ہوتی ہے. اچھا, لیکن اوکے, یہ صحیح جواب ہے, لیکن اس دل آزاری سے نقصان کیا ہوتا ہے وہ زیادہ ڈسکس کیا تھا کرنا. یہ دل آزاری کا بڑا نقصان یہ دلوں میں کینہ نہ آئے. جی, دلوں میں کینہ پیدا ہوتا ہے, اور کینہ پیدا ہونے کی وجہ سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, مومن کی عزت خراب ہوتی ہے, مومن کا دل خراب ہوتا ہے, اور جن کے دلوں میں کینہ آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بھی نہیں فرماتے, حتیٰ کہ شب قدر کے اندر بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو یہ ڈسکشن کر کے ہم آگے پڑھتے ہیں معرف المسائل میں سے ہی کہ جن تین چیزوں کی ممانعت فرمائی ہے تو ان میں پہلی چیز سخریہ یا تمسخر ہے. ٹھیک ہے, پیج نمبر 115 کے اوپر پڑھ رہے ہیں. تو قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی شخص کی تحقیر و توہین کے لیے اس کے کسی عیب کو اس طرح ذکر کرنا جس سے لوگ ہنسنے لگیں اس کو سخریہ یا تمسخر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اردو میں بھی ہم یہ تمسخر کا لفظ استعمال کرتے ہیں, ٹو جوک وتھ سم ون. استہزاء کہا جاتا ہے اس کو, استہزاء بھی کہا جاتا ہے یعنی کسی کا مذاق اڑانا. اور یہ جیسے زبان سے ہوتا ہے ایسے ہی ہاتھ پاؤں وغیرہ سے اس کی نقل اتارنے یا اشارہ کرنے سے بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ویسے جیسے کوئی موٹا ہے تو اب آپ زبان سے اس کو موٹا نہیں کہہ رہے, لیکن آپ جو ہے وہ ہاتھ جس طرح سے نا ذرا دونوں ہاتھ پھیلا کر کے کہ ہاں بھائی وہ ایسے, میں کسی موٹے کے بارے میں بات کر رہا ہوں یا کسی موٹی کے بارے میں بات کر رہی ہوں, رائٹ؟ تو ہاتھ پھیلا کر کے اس طرح سے کرنا, تو زبان سے تو کچھ نہیں کہا, تو یہ بھی تمسخر اور استہزاء کے اندر داخل ہوتا ہے. یا ایسی شکل بنانا کہ جیسے کہ اس کی شکل ہم سمجھتے ہیں اس طرح سے نا, تو اس طرح بھی کہ اس کا کلام سن کر بطور تحقیر کے ہنسی اڑائی جائے, کلام سن کر کے, جیسے کہ ہم عموماً جو ہیں وہ لوگوں کے لہجوں کا مذاق اڑاتے ہیں. ٹھیک ہے, ایکسنٹ کا کہ بھائی یہ تو ایسے بات کرتی ہے, یا یہ صاحب جو ہیں یہ تو انگریزی جو ہے نا یہ تو دیسی ایکسنٹ میں انگریزی بولتے ہیں. تو دیسی ایکسنٹ میں انگریزی بولنے کے اوپر پھر جن کا ایکسنٹ ذرا کم دیسی ہوتا ہے یا جن کا کہ امریکن یا برٹش ایکسنٹ ہوتا ہے, وہیں پیدا ہوئے ہوتے ہیں یا بڑا لمبا عرصہ ادھر گزارا ہوتا ہے, تو ان کا ایکسنٹ ہو جاتا ہے بھائی, سن سن کر کے انسان کاپی کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو بھائی جو پاکستان میں پیدا ہوا تو وہ اس کا ایکسنٹ اگر پاکستانی ایکسنٹ ہے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ اور یہ کون سی ایسی عزت کی بات ہو گئی کہ جی ایکسنٹ جو ہے وہ انگریزوں جیسا ہوگا تو بڑی عزت والی بات ہوگی؟ تو یہ تو ذہنی غلامی والی باتیں ہیں جن کو ہمیں اب چھوڑ دینا چاہیے. ٹھیک ہے, تو ایکسنٹ کے اوپر ہم ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی کسی کی اصلاح کر دے کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے آپ فلانا فلانی زبان بول رہے ہیں, تو اس زبان کے اندر یہ جو لفظ ہے نا ایسے نہیں ایسے بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اصلاح کی نیت سے اگر کسی کی کریکشن کر دیں اور اس میں جو ہے وہ مذاق اڑانے والا پہلو نہ ہو, تو پھر اس کی تو گنجائش ہے, کیونکہ آپ ایک تعلیم دے رہے ہیں نا ان کو. ٹھیک ہے, تو وہ ایک الگ بات ہو جائے گی, لیکن مذاق اڑانا یہ جائز نہیں ہے. تو بعض حضرات نے فرمایا کہ سخریہ و تمسخر کسی شخص کے سامنے اس کا اس ایسی طرح ذکر کرنا ہے کہ اس سے لوگ ہنس پڑیں, اور یہ سب چیزیں بنص قرآن حرام ہیں. ٹھیک ہے, یعنی قرآن کے اندر حکم کا صیغہ آ گیا نا کہ لا یسخر. ٹھیک ہے, لا یسخر, اب یہ امر کا صیغہ ہے, ایکچولی ہے تو نہیں, لیکن نہیں بھی تو ایک امر ہی ہوتا ہے نا, یعنی آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ایسا نہ کرو. تو جب قرآن میں کسی چیز کا امر آ جاتا ہے نا, تو اسی سے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ حرام ہے بالکل ہی. سخریہ کی ممانعت کا قرآن کریم نے اتنا اہتمام فرمایا کہ اس میں مردوں کو الگ مخاطب فرمایا اور عورتوں کو الگ. جیسے کل بات ہوئی تھی کہ کبھی ہوتا ہے کہ ہم سنتے ہیں جنرل بات تو ہمارے سر پہ سے گزر جاتی ہے, ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ ہم پر بھی اپلائی ہو سکتی ہے, تو اس وجہ سے کبھی سپیل آؤٹ کرنا پڑتا ہے باتوں کو. تو قرآن بھی اسی طریقے سے الگ الگ عورتوں کو بھی مخاطب کر کے فرما رہے ہیں. تو مردوں کو لفظ قوم سے تعبیر فرمایا, کیونکہ اصل میں یہ لفظ مردوں ہی کے لیے وضع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اب ایک عرب عورت جس کو کہ عربی زبان کے بارے میں اچھا پتہ ہے, تو وہ قوم کے لفظ کو پڑھ کر کے سمجھے گی کہ یہ تو مردوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے, تم عورتیں تو اس سے مستثنا ہیں. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس اہتمام کو ختم کر دیا. اگرچہ مجازن و توسعن عورتوں کو اکثر شامل ہو جاتا ہے, تو یہ ایک الگ بحث ہے کہ جی ایون قوم کا لفظ کبھی کبھی یعنی ایکسپینڈ کر کے عورتوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے, لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے غلط فہمی کا احتمال تھا. قرآن کریم نے عموماً لفظ قوم مردوں عورتوں دونوں ہی کے لیے استعمال کیا ہے, مگر یہاں لفظ قوم خاص مردوں کے لیے استعمال فرمایا اور اس کے بالمقابل عورتوں کا ذکر لفظ نساء سے فرمایا, اور دونوں میں ہدایت فرمائی کہ جو مرد کسی دوسرے مرد کے ساتھ استہزاء و تمسخر کرتا ہے اس کو کیا خبر ہے کہ شاید وہ اللہ کے نزدیک استہزاء کرنے والے سے بہتر ہو. اسی طرح جو شخص جو عورت کسی دوسری عورت کے ساتھ استہزاء اور تمسخر کا معاملہ کرتی ہے اس کو کیا خبر ہے, شاید وہی یعنی وہی سمرا جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اللہ کے نزدیک اس سے بہتر ہو. ٹھیک ہے, یعنی ایمان والے کے نزدیک کیا چیز زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, یہ نہیں کہ لوگوں کے نزدیک کون زیادہ انٹیلیجنٹ اور اسمارٹ سمجھا جاتا ہے, بلکہ ایمان والے کے نزدیک اس بات کی اہمیت ہے کہ اللہ کے نزدیک کون زیادہ قریب ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کے کون زیادہ نزدیک ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر انہوں نے کیونکہ اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں ایمان والوں سے مخاطب ہیں, تو جو ایکسپیکٹیشن ایمان والوں سے رکھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اسی ایکسپیکٹیشن کا یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کہ بھائی تم تو ایمان والے ہو, تمہارے لیے تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جی اللہ کے کون زیادہ قریب ہے نا, تو اس وجہ سے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ مذاق اڑانے سے پہلے یہ سوچ لو کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے زیادہ قریب ہو. ٹھیک ہے, اگر ایسے لوگوں سے بات کی جا رہی ہوتی کہ جن کے نزدیک اللہ کے قریب ہونا کوئی امپورٹنس ہی نہیں رکھتا, ٹھیک ہے, تو پھر ایسی بات نہیں کی جاتی, کیونکہ ان کے نزدیک تو وہ تو کہیں گے نا آگے سے کہ بھائی مجھے کیا, میں تو ویسے بھی اللہ کے قریب ہونا میرے لیے کوئی امپورٹنٹ بات نہیں ہے, تو یہ آپ نے کون سی بات کر دی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے زیادہ قریب ہو. آئی ڈونٹ کیئر, وہ کہے گا آئی ڈونٹ کیئر. ٹھیک ہے نا, بے شک اللہ کے قریب ہو, میں تو اس بندے کا مذاق اڑاؤں گا کیونکہ میرے نزدیک وہ مذہب کا خیز انسان ہے, کہ میرے نزدیک جو ہے وہ کارٹون سے بات آدمی ہے, تو میں تو اس کا مذاق اڑاؤں گا. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر ایسے لوگوں سے بات ہی نہیں ہو رہی, یہاں پر ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھیں بالکل سٹریٹ اگر آپ اس آیت کو ون ڈائمنشن میں سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بات ایسے سمجھ میں نہیں آئے گی, بلکہ اس کو دو یعنی ملٹیپل ڈائمنشن سے اس کو دیکھیں گے نا, تب بات سمجھ میں آئے گی کہ بھائی یہاں پر ایسی بات کیوں کری جا رہی ہے, ایمان والوں سے کی جا رہی ہے. تو کیوں ایمان والوں سے ایسی بات کی جا رہی ہے, وہ اس لیے کہ ایمان والوں کے نزدیک اس بات کی اہمیت ہوتی ہے. اب ہم اپنے اندر جھانک کر کے دیکھیں, کیونکہ قرآن تو ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے, تو ہم اس میں سے ہدایت لیں کہ کیا ہمارے لیے اللہ کے نزدیک ہونا زیادہ اہمیت رکھتا ہے یا لوگوں کے نگاہوں میں مقبول ہونا زیادہ اہمیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا, اب اپنے اوپر اس بات کو لاگو کر کے ہم اپنے آپ سے سوال کریں. ٹھیک ہے نا, اب اس کا جواب جو ہے وہ ہمارا دل, مفتی صاحب جو ہمارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ وہ معاملات ہیں جن میں دل سے فتویٰ لینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, دل سے فتویٰ جو ہے وہ جو فقہی معاملات ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے, جیسے کہ یعنی نماز جو ہے وہ فار ایگزامپل عورت کو جو ہے وہ نماز پڑھنی ہے, اس وقت نماز نہیں پڑھنی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ اس میں آپ کو عالم دین کے پاس جانا پڑے گا. اس میں عورت جو ہے وہ دل سے فتویٰ نہیں لے سکتی. ٹھیک ہے نا, اس کو بھائی حیض کا مسئلہ پوچھنا ہے, حیض کے مسئلے کے لیے دل سے کو تھوڑی فتویٰ لیا جاتا ہے. حیض کے مسئلے کے لیے تو آپ کو جا کر کے عالم دین انسان سے فتویٰ لینا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو وہ معاملات الگ ہیں, لیکن یہ معاملہ ایسا ہے اپنے بارے میں فتویٰ لینا کہ میرے لیے کس چیز کی زیادہ اہمیت ہے, یہ تو کوئی عالم دین آپ کو بتا ہی نہیں سکتا, کیونکہ اس کو آپ کے دل کا کیا پتا بھائی کہ آپ کے دل کے اندر دنیا والوں کی اہمیت زیادہ ہے کہ اللہ کی اہمیت زیادہ ہے, یہ تو مفتی صاحب کو پتہ ہی نہیں, کیونکہ وہ آپ کے دل میں جھانک کے نہیں دیکھ سکتے. تو یہ فتویٰ اپنے دل سے لینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اپنے دل سے پوچھ لیں, تو جواب میں اگر یہ آتا ہے کہ واقعی میرے دل میں تو دنیا والوں کے کامنٹس کی زیادہ اہمیت ہے, تو اب یہ سوچیں کہ کیا پھر میں واقعی ایمان والا کہلانے کے قابل ہوں, کیا میں واقعی مومن ہوں, رائٹ, کیونکہ مومن تو ایسا نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ تو اس طرح سے نہیں ایمان والوں سے ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس سے کیا ہوگا فائدہ, اس سے ہمارے دل میں اپنی اصلاح کی فکر پیدا ہوگی کہ آئی نیڈ ٹو ورک مور آن مائی سیلف. ٹھیک ہے نا, صرف عبادات کر لینے سے, صرف جو ہے وہ یعنی چند نیکی کے اعمال کر لینا, یہ میرے لیے کافی نہیں ہے, بلکہ مجھے اپنے دل کی سوچ کے اوپر بھی کام کرنا ہے, اپنے ذہن کی فکر کے اوپر بھی مجھے کام کرنا ہے, مجھے اپنے فکر کی اصلاح کرنی ہے. ٹھیک ہے نا, صرف یہ نہیں کہ بھئی آج جو ہے وہ 20 رکعت کی تراویح پڑھ لی اور پھر کل جو ہے وہ میں نے تہجد بھی پڑھ لی تھی اور پھر میں نے یہ بھی پڑھ لیا تھا اور اتنے وظیفے بھی پڑھ لیے تھے اور اتنے جو ہے وہ تسبیح بھی پڑھ لی تھی اور یہ بھی پڑھ لیا تھا اور وہ بھی پڑھ لیا تھا, لیکن کسی نے آ کر کے اگر کسی رشتہ دار نے یا کسی دوست نے آ کر کے اگر مجھے کچھ میرے دین کے بارے میں نگیٹو کامنٹ دے دیا, تو اب میں جو ہوں وہ میرے پسینے چھوٹ گئے, رائٹ, شرم سے پانی پانی ہو گیا ہے کہ جی میرے دوست نے مجھے مولویہ کہہ دیا, میری سہیلی نے مجھے مولویہ کہہ دیا, میرے دوست نے مجھے مولوی صاحب کہہ دیا, حالانکہ میں تو بڑا یعنی الٹرا ماڈرن قسم کی ہوں, میں تو بڑا اپنی عقل کے مطابق جو ہے وہ عمل کرتی ہوں اور یہ وہ, رائٹ, تو اسے پتہ لگے گا کہ میری ذہن کی سوچ کیا ہے, اگرچہ کہ میری عبادتیں تو دھنا دھن چل رہی ہیں لیکن میری ذہن کی سوچ کیا ہے, میرے لیے کس کی بات زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیا اللہ کی بات زیادہ امپورٹنٹ ہے یا میری فلانی سہیلی کی بات زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو فکر کی اصلاح کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ فکر ہم سے یہ توقع رکھتے ہوئے کہ ہماری ایمان والے ہونے کے ناطے فکر یہی ہونی چاہیے کہ اللہ کے نزدیک ہونا یہ ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ بات ہے. تو فرماتے ہیں کہ قرآن میں مردوں کا مردوں کے ساتھ اور عورتوں کا عورتوں کے ساتھ استہزاء کرنے اور اس کی حرمت کا ذکر فرمایا, حالانکہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ یا کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ استہزاء کرے تو وہ بھی اس حرمت میں داخل ہے. ٹھیک ہے نا, یہ تو نہیں کہ جی اگر عورت مرد کے ساتھ استہزاء کرے تو وہ جائز ہے یا مرد عورت کے ساتھ استہزاء کرے تو وہ جائز ہے, نہیں وہ بھی ناجائز ہے, لیکن کیوں نہیں ذکر کیا اس طریقے سے, اس کا دیکھیں کتنی پیارا انہوں نے اس کی ایکسپلینیشن لکھی ہے کہ مگر اس کا ذکر نہ کرنے سے اشارہ اس طرف ہے کہ عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہی شرعاً ممنوع اور مذموم ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ جس کو کہتے ہیں نا بے تکلفی, یہ ہنسی مذاق, یہ جو تمسخر, اس کو کیا کہتے ہیں, ہنسی مذاق کہتے ہیں نا ہم لوگ, اور اسی کو اردو زبان میں ہم کہیں گے بے تکلفی, بے تکلفی, بینگ فرینک ود ایچ ادر, فرینکنیس. ٹھیک ہے نا, اس کے لیے ایک اور تھوڑا سا کلاسیکل ورڈ ہے بے محابا, اختلاف, اختلاط, اختلاط کا مطلب ہوتا ہے میل جول, آپس میں ملنا جلنا. ٹھیک ہے نا, خلط ملط ہو جانا, مل جل جانا, رائٹ, اس کو اختلاط کہتے ہیں. کیا مطلب کہ عورتوں مردوں کا اختلاط جو ہے یہ شرعاً ممنوع ہے اور مذمت کے قابل ہے ہمارے دین کے نزدیک. ٹھیک ہے, تو قرآن یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم سے کہ بھائی اگر استہزاء والا گناہ تم لوگ کرتے بھی ہو نا, تو یہ تم جو ہے وہ اختلاط میں تو اس کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی تم سے. ٹھیک ہے, یعنی کیا مطلب ہے کہ ایک مومن جو ہے, مومن معاشرہ, ٹھیک ہے نا, ایمان والا معاشرہ, اس میں تمسخر والی غلطی تو ہو سکتی تھی لیکن اس سے منع کیا گیا اس آیت کے اندر. تمسخر والی غلطی سے کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑانا, اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے تم یہ کام کرتے ہو, یہ تم یہ کام کر رہے ہو تو مت کرو اب. لیکن ایکسپیکٹیشن یا ازمپشن کیا ہے اللہ کی طرف سے کہ اختلاط والی غلطی تو یہ ایمان والے کر ہی نہیں سکتے. اختلاط والی غلطی کہ مرد اور مومن جو ہے وہ بے محابہ ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلف ہو رہے ہیں, فرینکنس ہو رہی ہے, جیسے انفارچونیٹلی ہمارے گھروں کے اندر بہت زیادہ ہے. بہت دینداری ہو گئی اب تک, پچھلے 30 سال پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا, بس نماز پڑھنا الحمدللہ کچھ تھوڑا بہت شروع ہو گیا تھا, ورنہ اس سے پہلے والوں میں تو نماز بھی ختم ہو چکی تھی. اور آج بھی کتنے ایسے گھر ہیں ہمارے جاننے والوں میں سے جہاں نماز کا کوئی تکلف نہیں کیا جاتا, ٹھیک ہے نا, لیکن ہمارے گھرانوں میں نماز جو ہے وہ شروع ہو چکی تھی آج سے 20 سال پہلے, 25 سال پہلے, اس سے بھی زیادہ پہلے. ٹھیک ہے نا, ہم جب چھوٹے تھے تو ہم نے نماز پڑھنی شروع کر دی تھی. لیکن ہمارے جو ایکسٹینڈیڈ فیملیز ہوتی تھیں, کزنس سے بھی پردہ کرنا ہے, کزنس کے ساتھ نہیں ملنا ہے, کزنس کے ساتھ مذاق نہیں کرنا ہے, یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں تھا, اس کا کوئی تصور نہیں تھا ہمارے دین کے اندر. ٹھیک ہے نا, اور آج بھی انفارچونیٹلی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کی نمازیں بڑھ گئی ہیں, حتیٰ کہ تہجدیں بھی شروع ہو گئی ہیں, حتیٰ کہ وظائف بھی شروع ہو گئے ہیں, حتیٰ کہ حج اور عمرہ بھی شروع ہو گیا ہے, رائٹ, حتیٰ کہ علماء کے بیانات سننا بھی شروع ہو گیا ہے اور واٹس ایپ کے اوپر بیانات فارورڈ کرنا بھی شروع ہو گیا ہے. لیکن یہ بے محابہ اختلاط کزنز کے درمیان, غیر محرم رشتہ داروں کے درمیان, یہ ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہے اس کا مطلب, وی اسٹل ہیو اے لانگ وے ٹو گو. ٹھیک ہے نا, ابھی اس کے اوپر بھی ہم نے کام کرنا ہے. یہ کب ختم کریں گے, اس گناہ کے ساتھ زندگی گزار دیں گے اور اسی حالت میں مر جائیں گے, اسی گناہ کی حالت میں ہی مر جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ تو نہیں کر سکتے نا, تو اس وجہ سے چاہیے کہ ہم توبہ کر لیں اس گناہ سے بھی. ٹھیک ہے نا, اس کے بارے میں مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھے انداز میں ولیوم 7 معارف القرآن کی جو جلد نمبر 7 ہے, سورہ احزاب کی جس میں تفسیر آتی ہے, تو سورہ احزاب کی تفسیر کے اندر نا اس مسئلے کو حضرت نے بڑے کلیئر الفاظ کے اندر ڈسکس کیا ہے کہ بھائی یہ جو مردوں اور عورتوں کا اختلاط تھا نا, یہ تو یعنی شریف گھرانوں میں اسلام سے پہلے بھی نہیں ہوتا تھا. کیا مطلب, شریف گھرانے جو اچھے ریسپیکٹیبل گھرانے ہوتے تھے کافروں کے زمانے میں, کفر کے زمانے میں, رائٹ, اسلام سے پہلے, یہ تو ان گھرانوں میں بھی نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے, تو پھر یہ ہمارے گھرانوں میں کہاں سے شروع ہو گیا, حالانکہ ہم اپنے طور پر بڑا اپنے آپ کو شریف سمجھتے ہیں, بڑا عزت دار سمجھتے ہیں, بڑی ہماری جو ہے وہ یعنی بیک گراؤنڈ ہمارا جو ہے بڑا ہی کلچرڈ قسم کا اور دیندار بھی سمجھتے ہیں. اور بس ہم نے کیا, پہلے دینداری ہماری یہ ہوتی تھی کہ جی ہم جو ہے وہ نیاز فاتحہ اور یہ جو عید میلاد النبی کے اوپر میلاد وغیرہ بہت پابندی سے ہمارے یہاں ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا, اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے, اب ہم یہ میلادیں وغیرہ نہیں کیا کرتے. ٹھیک ہے, لیکن یہ بے پردگی کب چھوڑیں گے, اس کو تو ہم نہیں ابھی تک ہم نے چھوڑا. اچھا, دوسری بات یہ کہ کچھ لوگ ماشاء اللہ ایسے بھی ہیں جنہوں نے چھوڑ بھی دیا. ٹھیک ہے نا, بے پردگی کو چھوڑ دیا یعنی اب جو ہے نا وہ اختلاط نہیں کرتے, لیکن جو اس زمانے کی حرکتیں تھیں اس کے اوپر ابھی تک ندامت نہیں ہے, شرمندگی نہیں ہے کہ وہ ہم نے غلط کیا, اس کے اوپر شرمندگی ابھی بھی نہیں ہے. کیسے پتا لگتا ہے یہ بات, کہ جو پہلے بے پردگی کا جو ماحول گھروں کے اندر ہوتا تھا اس پہ ابھی تک شرمندگی اور ندامت نہیں ہے. یہ کیسے پتا لگتا ہے, یہ ایسے پتا لگتا ہے کہ جی ہم اب تو نہیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اختلاط والا معاملہ اب ہمارے گھر میں نہیں ہوتا ہے, لیکن جب اس زمانے کی تصویریں ہمارے سامنے آتی ہیں, ٹھیک ہے نا, ہمارے سامنے اس زمانے کی چیزیں آتی ہیں کہ جی جس کے اندر کے ماشاء اللہ سارے ایک ساتھ کھڑے ہو کر تصویریں کھچا رہے ہوتے تھے, تو ان چیزوں کو نا ہم بڑے شوق سے اور دل کی جو ہے وہ ایک یعنی دل میں ایک بڑی یعنی مسنگ, وی مس دوز ڈیز رائٹ. ہم ان دنوں کو کے بارے میں بڑی نوسٹالجک فیلنگ ہوتی ہے ہمارے دل میں, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہوتا ہے نا کہ ہم وہ زمانہ مس کر رہے ہیں کہ جس زمانے کے اندر باہوں میں باہیں ڈال کر کے کزن جو ہے وہ پھرا کرتے تھے یا گھر میں رہا کرتے تھے, یعنی فزیکلی کریں یا ایسی بات چیت کے حد تک کریں تو ایک محاورت نے استعمال کیا, ٹھیک ہے نا. کچھ گھروں میں تو فزیکلی بھی ہوتا تھا اور کچھ گھروں کے اندر جو ہے وہ محاورت ہوتا تھا اس طرح سے, ٹھیک ہے. تو ان ان دنوں کو جو ہے نا ہم یعنی یاد کر رہے ہیں کہ کتنے اچھے دن تھے وہ. تو اس کا کیا مطلب ہوا, اس کا مطلب اگر آپ میں سے کوئی بتا دے کہ اگر ہم ابھی بھی ان چیزوں کو مس کر رہے ہیں یا ہم ان ان دنوں کو یاد کر رہے ہیں جبکہ ہم اس طریقے سے بلا تکلف یا بے تکلف جو ہے وہ ہنسی مذاق کیا کرتے تھے اگرچہ کہ اب نہیں کرتے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ سے پوچھیں اس کا جواب, کیا مطلب ہے اس کا, کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے نا. جی, اس کا مطلب بالکل یہی ہے کہ اس گناہ سے ابھی تک توبہ نہیں کری, ٹھیک ہے نا. اس گناہ سے ابھی تک توبہ نہیں کری ہے, اور یہ جو توبہ نہیں کی ہوتی ہے تو گناہ جو ہیں وہ نام اعمال کے اندر موجود رہتے ہیں. بے شک آپ نے چھوڑ دیوں, بے شک چھوڑ دیوں, لیکن اگر ندامت نہیں ہوئی تو ندامت کے بغیر توبہ ہوئی ہی نہیں, اور جب تک توبہ نہیں ہوئی وہ ابھی تک نام اعمال کے اندر لکھے ہوئے ہیں. جو بزرگ رشتہ دار نامحرم سے ہاتھ ملانا اور ساتھ بیٹھ کر کھانا پینا کرتے ہیں, انہیں منع کر دیں یا کیسے ہینڈل کریں؟ جی, لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, کہ مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں کی جائے گی خالق کی نافرمانی کی صورت میں, ٹھیک ہے. تو اگر نامحرم کے ساتھ اختلاط کا وہ حکم دے رہے ہیں کہ ساتھ بیٹھ کے کھانا چاہیے, اور کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جی ساتھ بیٹھ کر کے ٹی وی دیکھنا ضروری ہے, ٹھیک ہے, تاکہ محبت پیدا ہوگی, تو اس میں ان کی بات نہیں مانی جا سکتی. آپ ان سے بحث مباحثہ نہ کریں, ان کو جو ہے وہ دین پڑھانے کی کوشش نہ کریں, لیکن آپ جو ہے نا وہ اس یعنی اس بات بارے میں ان کی اطاعت نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. تو اب جو ہے وہ آپ کو ان کی ناراضگی مولنی پڑے گی, ٹھیک ہے. اس لیے کہ رضا مندی وہ اطاعت کے ساتھ ملتی ہے, اور جب آپ اطاعت نہیں کرتے تو لازمن ناراضگی ملتی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ دو چیزیں یاد رکھیں, اطاعت کے ساتھ رضا ملتی ہے, نافرمانی کے ساتھ ناراضگی ملتی ہے. چاہے اللہ کی کریں, چاہے ابا کی کریں, چاہے اماں کی کریں, چاہے سسر صاحب کی کریں, ہر جگہ ایک ہی کانسیپٹ ہے. اللہ کے ساتھ بھی یہی کانسیپٹ ہے, اللہ کی اطاعت کریں گے اللہ کی رضا ملے گی, اللہ کی نافرمانی کریں گے اللہ کی ناراضگی ملے گی. ابا کے ساتھ بھی یہی کانسیپٹ چلتا ہے, ابا کی اطاعت کریں گے ابا کی رضا ملے گی, ابا کی نافرمانی کریں گے ابا کی ناراضگی ملے گی, ٹھیک ہے نا. یہ لازم اور ملزوم ہے, ٹھیک ہے نا. اب اگر آپ کے پاس کراس روڈ آ گیا ہے کہ جی ایک طرف اللہ کی اطاعت ہے اور اس کے مخالف سمت میں ابا کی اطاعت ہے, اب آپ خود ڈیسائیڈ کر لیں کہ کس کی اطاعت کرنی ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ ان کی اطاعت نہیں کریں گے نا, تو یہ مت ایکسپیکٹ کیجئے گا کہ وہ آپ سے راضی رہیں گے, یہ مت ایکسپیکٹ کریں, وہ آپ سے ناراض ہوں گے. لیکن آپ کے ذہن کے اندر یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ میں کیوں ان کی نافرمانی کر رہا ہوں اس معاملے میں, ٹھیک ہے نا, کیوں کر رہا ہوں. کیا میں خالصتاً اللہ کی رضا کی وجہ سے کر رہا ہوں, یا میں کسی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے کر رہا ہوں, میں اپنی نفس کو خوش کرنے کے لیے کہ میں بڑا نیک بن گیا ہوں اور میں نیکی کی وجہ سے جو ہے نا میں نے ایسا کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی دھوکہ لگتا ہے نا کہ اپنے طور پر جو ہے ہم نیک بن رہے ہوتے ہیں اور اس وجہ سے ہم نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں. ہم کوئی اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں ابا کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا, اس کے لیے ہم ابا کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے نا یہ اس قسم کا کام کرنے سے پہلے اپنی نیت کو بہت ٹٹولنا پڑتا ہے, بہت ٹٹولنا چاہیے کہ میں کیوں کر رہا ہوں ان کی نافرمانی. اگر وہ مجھے ٹی وی دیکھنے کو کہہ رہے ہیں, یا مجھے جو ہے وہ نامحرم عورتوں سے ہاتھ ملانے کو کہہ رہے ہیں, یا وہ مجھے ہنسی مذاق کرنے کو کہہ رہے ہیں سالیوں کے ساتھ اور نندوں کے ساتھ, تو میں ان کی نافرمانی جو کر رہا ہوں تو میں کر رہا ہوں اللہ کی وجہ سے, یا میں ایسے ہی جو ہے وہ ذرا ٹف टफ गाय बनने की वजह से ऐसा काम कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये फैसला पहले करना होता है और उसके बाद फिर अमल करना होता है इसके ऊपर, ठीक है? दिल से अभी भी नहीं निकला, अभी भी पसंद करते हैं जी, ठीक है? तो ये उम्मीद है कि कुछ पुरानी दलीलें भी आपको मिल गई होंगी। बाकी मारुफुल कुरान का जो 7वीं जल्द है सूरह अहज़ाब की तफसीर, वो कम से कम खवातीन को तो जरूर से जल्द अज जल्द पढ़ लेनी चाहिए। उसके अंदर पर्दे के अहकाम जो है ना, वो बाकायदा एक चैप्टर की शक्ल में हजरत ने लिखे हैं। उनके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि आज के दौर के अंदर हम पर बहुत ज्यादा अप्लाई होती हैं। तो आगे चलें कि हासिल आयत का यह है कि अगर किसी शख्स के बदन या सूरत या कद-ओ-क़ामत वगैरह में कोई ऐब नजर आए तो उसको किसी को उस पर हंसने या इस्तेज़ा करने की जरूरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसे मालूम नहीं कि शायद वो अपने सिद्क व इखलास वगैरह के सबब अल्लाह के नज़दीक से बेहतर और अफजल हो। शायद को सुनकर सलफ सालिहीन का हाल यह हो गया था कि अमर बिन शर्जील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं अगर किसी शख्स को बकरी के थनों से मुंह लगाकर दूध पीते देखूं और उस पर मुझे हंसी आ जाए, यानी इवन उस जमाने के अरबों में भी ये एक बड़ा मायूब सी हरकत थी कि जी मुंह लगाकर के दूध पी रहे हैं, तो अगर मुझे उस पर हंसी आ जाए तो मैं डरता हूँ कि कहीं मैं भी ऐसा ही ना हो जाऊं, यानी अल्लाह ताला मुझे भी जो है ना वो ऐसा ना बना दे कि मैं ऐसी हरकतें करना शुरू हो जाऊं, क्योंकि अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता हमें, ठीक है ना? अल्लाह ताला अगर चाहे ना हमें मसखरा बना देना तो अल्लाह ताला बड़ी आसानी से हमें मसखरा बना सकते हैं। ये सजा भी हो सकती है हमारे किसी अमल की। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया कि मैं अगर किसी कुत्ते के साथ भी इस्तेहजा करूं तो मुझे डर होता है कि मैं खुद कुत्ता ना बना दिया जाऊं, ठीक है? क्योंकि अल्लाह ताला मुझे भी बना सकते हैं या कुत्ते जैसा बना सकते हैं। तो इवन जानवरों के साथ इस्तेहजा करना जो है वो हमारे जो एंसेस्टर्स हैं तो उनके नजदीक ये बात भी हुई है। सही मुस्लिम में हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला मुसलमानों की सूरतों और उनके माल और दौलत पर नजर नहीं फरमाया करता बल्कि उनके कुलूब और आमाल को देखता है, ठीक है? ला यंजुरु इला सुअरिकुम व आमालिकुम बल्कि ये यंजुरु इला कुलूबिकुम व इला आमालिकुम। ये बड़ी यानी मशहूर हदीस है, हदीस किताब में आपने भी पढ़ी होगी। तो कुर्तुबी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि इस हदीस से एक ज़ाब्ता और असल ये मालूम हुई कि किसी शख्स के मामले में इसके जाहिरी हाल को देखकर कोई कतई हुक्म लगा देना दुरुस्त नहीं है, ठीक है? अब ये गुमान वाली एक डिस्कशन थोड़ी सी इन्होंने यहाँ पर भी लिख दी है और आगे की तो आयत ही गुमान के बारे में जहाँ पर तफसील के साथ इसको पढ़ेंगे, तो अभी भी ये देख लेते हैं इसमें भी कोई कन्फ्यूजन ना हो आपको। ये क्योंकि हो सकता है कि जिस शख्स के जाहिरी आमाल व अफ़ाल को हम बहुत अच्छा समझ रहे हैं, अल्लाह ताला जो उसके बातनी हालात और कलबी कैफियात को जानता है वो उसके नज़दीक मजमूम हो, और जिस शख्स के जाहिरी हाल और आमाल बुरे हैं हो सकता है कि इसके बातनी हालात और कलबी कैफियात इसके आमाल बद का कफारा बन जाएं। इसलिए जिस शख्स को बुरी हालत या बुरे आमाल में मुब्तला देखो तो उसकी इस हालत को तो बुरा समझो मगर उस शख्स को हकीर और जलील समझने की इजाज़त नहीं है, ठीक है? तो इसमें दो बातें हैं, एक तो हो गई कि जाहिरी हालात किसी के अच्छे हैं, ठीक है? तो किसी के जाहिरी हालात को अच्छा देख करके जो है ना तो कोई कतई हुक्म ना लगा उसके ऊपर, 100% डेफिनेट ना लगा दो कि भाई ये तो अल्लाह का वली ही है, ठीक है ना? क्यों क्यों ना लगा दो, हालांकि ये तो एक अच्छी बात है ना, ठीक है? यानी अच्छा गुमान रखना चाहिए किसी शख्स के साथ, ठीक है भाई? उसके जाहिरी अहवाल जो है वो अच्छे हैं तो फिर उसके साथ अच्छा गुमान क्यों ना रखें। यहां पर ये बात नहीं हो रही है, अच्छा गुमान रखने से मना नहीं किया जा रहा है, यहां पर फरमा रहे हैं अल्फाज की अहमियत होती है। क्या लफ्ज इस्तेमाल किया उन्होंने, कतई हुक्म ना लगा दो 100%। क्यों? इसलिए कि जब हम इस किस्म का सिर्फ जाहिरी अहवाल की बुनियाद पर अगर कतई अहकाम हुक्म लगा देंगे ना, हमें उसके यानी जो उसके घर के अहवाल है नहीं पता, ठीक है? हमें उसके कारोबार के अहवाल नहीं पता। हम फॉर एग्जाम्पल उसको बस मस्जिद में रोजाना आता जाता देख रहे हैं, ठीक है? हम उसको जो है वो जरा कुछ यानी इज्तिमाई कामों के अंदर हाथ बटाता हुआ देख रहे हैं या इस तरह से, ठीक है? तो गुमान अच्छा रखना तो डेफिनेटली हमें है उसके साथ, ठीक है ना? कोई बिला वजह हम उसके साथ बुरा गुमान नहीं रख सकते, आगे तफसील आ रही है। लेकिन अगर हम 100% उसके बारे में कहते ना कि नहीं ये तो है अल्लाह का वली, हालांकि हमें उसके जिंदगी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स नहीं पता हैं, तो इस वजह से हम कोई ऐसा फैसला कर सकते हैं कि जो कि हमें बहुत नुकसान पहुंचा जाए। मिसाल के तौर पर अब हम उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा یعنی امانت اس کے سپرد کر دیں. سب سے بڑی امانت آج کے دور کے یعنی ایکچولی ان معاملات کے اندر کیا ہو سکتی ہے, اپنی اولاد اس کے حوالے کر دیں, ٹھیک ہے نا, اپنی بیٹی اس کے حوالے کر دیں, اس کے حوالے یعنی یا تو بیٹی کی اس سے شادی کر دیں یا یہ کہ اس کے بیٹے سے اپنی بیٹی کی شادی کر دیں, ان ظاہری احوال کو دیکھ کر کے, ٹھیک ہے نا. اگر ہم بہت سرٹنٹی کے ساتھ اس کے بارے میں ظاہری احوال کی بیسس پر فیصلہ کر لیں گے تو ہم اپنی بیٹی اس کے بیٹے کے حوالے کر سکتے ہیں, اس کے گھر میں اپنی بیٹی کو بیاہ سکتے ہیں یا اس سے شادی کر سکتے ہیں, یا یہ کہ کوئی بہت بڑا بزنس کانٹریکٹ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ بھائی یہ تو اللہ کا ولی ہے, میں تو اس کو اتنے دنوں سے دیکھ رہا ہوں, لیکن چونکہ ہمیں اس کے اندر کے احوال گھر کے اسپیشلی اور کاروبار کے احوال وغیرہ نہیں پتا ہیں, تو اب جو ہے نا کل کو جب وہ اپنی اگر اس نے اس کے حالات ویسے نہیں تھے جیسے کہ ظاہر میں نظر آتے تھے, تو کل کو جب وہ اپنی اصلیت دکھائے گا یا ہماری بیٹی جائے گی گھر میں پھر اس کو اصلیت نظر آئے گی, یا ہم کاروبار میں جب گھسیں گے اس کے ساتھ تب ہمیں اس کی اصلیت نظر آئے گی, تو پھر جو ہے نا وہ ہمیں ایک بہت بڑا شوق ملے گا, ٹھیک ہے. اور یہ شوق جو ہے نا پھر ہمیں دین ہمیں دنیاوی تو کیا دینی معاملے میں بھی بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے منع کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اس سے منع کیا جا رہا ہے. اچھا اب یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ کہ بھائی کیا آپ پھر کیا کریں, کیا آپ کسی کے ساتھ بزنس نہ کریں, کیا آپ کسی کو بیٹی نہ دیں, کیا آپ کسی کے گھر میں شادی نہ کریں, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ تو اس کے ظاہری احوال کو دیکھ کر کے فیصلہ کر سکتے ہیں نا, ٹھیک ہے. تو پھر کیا جواب ہے اس کا, کیسے کریں بھائی, ذرا بتائیں نا آپ لوگ, ماشاء اللہ تجربے تو اس طرح کے ہوتے رہتے ہیں سبھی کو. تو پھر کیا کرنا چاہیے, بیٹی کی شادی کسی گھر میں کرنے سے پہلے یا بیٹی کی شادی کسی کے گھر میں کرنے سے پہلے یا بزنس میں بزنس کانٹریکٹ میں داخل ہونے سے پہلے استخارہ اور استشارہ, جی ٹھیک ہے, یہ کامل جواب ہو گیا. ویسے مشورہ کرنا چاہیے, یہ بھی بہت بہترین جواب ہے, ٹھیک ہے. تو اصل میں جو ہے نا پہلے مشورے کو رکھنا چاہیے اس کے بعد استخارے کو. کیوں بھائی ایسی عجیب و غریب قسم کی کافرانہ بات کیوں کر رہے ہیں, حالانکہ استخارہ تو اللہ سے کہہ جاتا ہے تو اللہ کو پہلے رکھنا چاہیے, اور اس اور مشورہ جو ہے وہ لوگوں سے کہا جاتا ہے تو لوگ تو بعد میں آتے ہیں. تو استخارہ اور استشارہ اس ترتیب میں کرنا چاہیے یا استشارہ اور استخارہ اس ترتیب میں کرنا چاہیے, مشورہ کرنا چاہیے. اچھا چلیں, مشورے کے بارے میں بھی بڑی لمبی ڈسکشن ہے, تو خیر اس میں صرف اس وقت یہ بتا دیں کہ مشورہ جو ہے وہ کس سے کرنا چاہیے, اپنے ابو سے مشورہ کرنا چاہیے یا پڑوس والی آنٹی, یا جس اکثر یہ لفظ استعمال کرتا ہے پڑوس والی آنٹی سے مشورہ کرنا چاہیے, مشائخ سے مشورہ, اور پھر استخارہ سمجھدار لوگوں سے, اہل علم حضرات سے. بیٹی کی شادی کرنی ہے تو اس میں اہل علم اور مشائخ کہاں سے آ گئے, یا بزنس کرنا ہے تو اب مشائخ کو جو ہے وہ بزنس کو تو نہیں پتا ہوتا, مشائخ کو یہ ان کی یہ ذمہ داری تو نہیں ہوتی کہ ان کو مارکیٹ میں کیا بزنسز اچھے ہیں کیا نقصان دہ ہیں, یہ تو مشائخ سے مشورہ کر لینا کافی ہوگا. نہیں چلیں وقت کی خاطر ذرا بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ مشورہ تو اپنے شیخ سے کرنا چاہیے, پہلی بات تو شیخ ہوگا تو مشورہ کریں گے نا, تو شیخ ہونا چاہیے پہلی بات, پھر شیخ سے مشورہ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. پھر جو شیخ مشورہ دیتا ہے نا وہ شیخ مشورہ یہ دیتا ہے کہ فیلڈ ایکسپرٹس جس کو کہتے ہیں اہل معاملہ, ٹھیک ہے نا, جس کو آپ نے فیلڈ ایکسپرٹس لکھا ہے, ان کو ہم اپنی یعنی اردو عربی میں کہتے ہیں اہل معاملہ لوگ, یعنی جو اس معاملے کی فہم رکھتے ہوں ان سے مشورہ کرنا چاہیے. کیا مطلب, بیٹی کی شادی کر رہے ہیں اگر کسی کے گھر میں تو جو اس گھر والوں کو جانتے ہیں, جو ان کے یعنی آپ سے زیادہ علم رکھتے ہیں ان کے بارے میں, آپ تو ایک خالی ایک ظاہری طور پر ایک آپ نے مسجد میں خالی دیکھا نا ان کو, کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کہ ان کے گھر کے احوال سے واقف ہوں گے, جو کہ جن کی بیویاں ان کے گھر کی عورتوں سے واقف ہوں گی, ٹھیک ہے نا. بیٹی کی شادی اگر آپ ان کی بیٹی سے کر رہے ہیں تو اس بیٹی کی ماں سے واقف ہوں گی, اس بیٹی کی سہیلیوں سے واقف ہوں گی, ٹھیک ہے. हमारे हजरत शादी करने के बारे में मशवरा क्या देते हैं, क्या गाइडलाइंस क्या है, सब गौर से सुने। बेटे की शादी करनी हो किसी के लड़की से, उस लड़की की माँ को देखो वो कैसी है, और फिर माँ के बाद जरूर से उसकी दोस्तों को देखो, सहेलियां जिनको कहा जाता है, वो कैसी हैं। इसलिए कि ये भी हो सकता है कि माँ बड़ी अच्छी हो लेकिन उसने दोस्तियां जो है वो गलत लड़कियों से लगाई हुई हो, तो इंसान जो है ना वो अपने दोस्तों के रंग में रंगता है, माँ बाप का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता है, फिर जैसे दोस्त होंगे वैसे ही वो होगा। अल 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 क्या है वो, अल मरु अला दीनी खलीली, कि जैसे उसके दोस्तों का दीन होता है ना, बंदा वैसे ही हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों से फिर कैसे पता लगेगा हमें कि उसकी दोस्तियां कहाँ से लगी हुई हैं, उसकी माँ कैसी है, उसके घर की और औरतें कैसी हैं, राइट। तो अहले मुआमना जो उस घर को ज्यादा बेहतर जानते हैं, उसी तरीके से अगर बिजनेस करना चाह रहे हैं तो उस शख्स के साथ जिन लोगों ने बिजनेस किया है, या जो लोग जो है वो मार्केट में उसको देखते हैं, उन लोगों से मशवरा करना होगा। तो शेख से मशवरा करना तो एक ओवरऑल किस्म की बात है, लेकिन शेख भी जो है वो आपको यही कहेगा कि भाई आप जिस घर में बिहाना चाहते हैं अपने औलाद को, उस घर के जानने वालों से मशवरा करें, या जिस बिजनेस में हाथ डालना चाहते हैं, जिस जगह पे नौकरी करना चाहते हैं, जो लोग उस जगह से वाकिफ हैं उन लोगों से मशवरा करें। ठीक है, तो ये कह रहा है मशवरा करना, और फिर आता है इस्तखारा करना। तो अब ये बताएं कि जी इस्तखारा पहले क्यों नहीं किया जाए, इस्तखारा से पहले मशवरा क्यों किया जाए, इस्तखारा क्यों ना कर लिया जाए। बल्कि कुछ लोग तो माशाल्लाह इस्तखारा, इतने अल्लाह के औलिया हैं माशाल्लाह आजकल कसरत के साथ अवेलेबल, कि वो ऐसा इस्तखारा करते हैं कि उनको जो है ना जबरदस्त किस्म का एक आंसर मिल जाता है इस्तखारे में, और इतना यानी एतमाद के साथ फरमाते हैं कि जी इस्तखारे में मुझे ये आया है, यानी उनको लगता है जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है ना वो अभी तक दुनिया में आ रहे हैं लोगों का, हम जैसे लोगों के इस्तखारे का जवाब देने के लिए, या अल्लाह ताला ने कोई फरिश्ते बाकायदा नामजद किए हुए हैं कि हम जैसे लोग जो है ना वो इस्तखारा करें, और अल्लाह ताला ऊपर से फरिश्ता जरूर बिल जरूर भेजते हैं ताकि हमारे इस्तखारे का हमें जवाब दे दिया जाए। ठीक है ना, तो इतना इन्हमाक के साथ हम इस्तखारे करते हैं, और इतना जो है वो यानी कॉन्फिडेंस के साथ बताते हैं कि मुझे ये इस्तखारे में ये आया है, या ये कि मुझे इस्तखारे में कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो मैं ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, यानी हमारी विलायत के तो शान जो है वो माशाल्लाह, क्या कहा जाए हमारी विलायत को, तो मसला ही नहीं है। जब भी तो हमें किसी से मशवरा करने की जरूरत नहीं होती है, जब भी तो हमें शेख वेख जो है सारी चीजें जो है वो इनवैलिड हो गई हमारे लिए, क्योंकि काफी हमें जरूरत ही नहीं है किसी इन सब चीजों की। भाई इस्तखारा में नफ्स भी शामिल हो सकता है, ठीक है ना, नफ्स भी शामिल हो सकता है, और नफ्स के पीछे कौन खड़ा होता है, शैतान। आपका नफ्स और शैतान शामिल हो जाएगा इस्तखारे के अंदर, ठीक है ना। तो हम इस्तखारे तो पढ़ रहे होते हैं ना, हम असल में कर थोड़ी रहे होते हैं, हम पढ़ रहे होते हैं, और पढ़ने को जो है वो हम करना समझना शुरू हो जाते हैं। तो जब हम पढ़ रहे होते हैं तो फिर उसके अंदर नफ्स और शैतान जो है ना वो भी अपनी तरफ से इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा नफ्स ऑलरेडी किसी तरफ रागिब होता है, माइल होता है हमारा नफ्स, ठीक है ना। अब हमें थोड़ा सा एक खौफ हो रहा होता है कि यार पता नहीं इसमें जो है वो मुझे नुकसान ना हो जाए कहीं, तो इस वजह से हम इस्तखारा पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन नफ्स का जो मैलान है वो तो ऑलरेडी बन चुका है ना उस तरफ, या ये कि किसी तरफ नफ्स का मैलान नहीं है, अब लोगों के कहने की वजह से हम जो है वो मजबूर हो गए कि जी हाँ शायद हमें वही काम कर लेना चाहिए, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि नहीं बड़े अच्छा घराना है, बहुत अच्छा है, अच्छी जगह है, नेक लोग हैं, और नेक लोग हैं उनके साथ तुम अपने यानी खानदानी ताल्लुकात बना सकते हो, बिजनेस के ताल्लुकात बना सकते हो, लेकिन हम नहीं चाहते उनके साथ बनाना, तो हमारा नफ्स जो है वो उसकी तरफ माइल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, अब जब हम इस्तखारा करते हैं ना तो हमारे इस्तखारे के अंदर क्या जवाब आता है, वो जवाब जो है वो अल्लाह से नहीं आ रहा होता, वो जवाब बीच में ना नफ्स साहब जो होते हैं ना, नफ्स साहब और शैतान साहब, ये इंटरसेप्ट कर रहे होते हैं उस जवाब को, ठीक है ना। तो हमें असल में जो जवाब आ रहा होता है वो नफ्स और शैतान की तरफ से जवाब आ रहा होता है, ठीक है, क्योंकि हमारा दिल जिस तरफ रागिब होगा वही देखेंगे। हाँ, जिस तरफ सोचें चल रही होती हैं, वो जिस कोई लड़का आ गया किसी के ख्यालात के अंदर, ठीक है ना, अब वो उस लड़की से कहने जी आप इस्तखारा करें, अब वो लड़की को तो सोते जागते हर वक्त ही उस लड़के का ख्याल है, अब वो जब इस्तखारा करेगी तो उसको ख्वाब में क्या चीज आएगी भाई, वही आएगा ना। या जिस लड़के के दिल में कोई लड़की बैठ चुकी है, اب جب وہ استخارہ کر کے سوئے گا تو اس کو خواب میں کون نظر آئے گا؟ وہی خاتون ہی نظر آئیں گی نا اس کو، ٹھیک ہے نا؟ یا ہر چیز کے اوپر اس کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں، چاہے وہ کوئی بزنس ڈیلنگ ہو، چاہے وہ کوئی اور قسم کی بات ہو، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی آواز تو نہیں، جیسے صحیح لکھا ہے آپ نے، اللہ تعالیٰ کی آواز تو نہیں آتی نا، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو وہی خواب والا معاملہ ہے، گمان والا معاملہ ہے، اور اس طرف جو ہے وہ دل کا رجحان، تو بھائی دل کا تو پہلے سے رجحان ہوا ہوا ہے، اب استخارے کے بعد کیا رجحان ہوگا؟ وہ جو اتنا اسٹرانگ رجحان پہلے بن چکا ہے، اس رجحان کو تبدیل کرنا یہ کوئی کھیل کود کو معاملہ کوئی تھوڑی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے استخارہ سنت ہے، اس سے منع کوئی نہیں کر سکتا، پیر صاحب شیخ صاحب آپ کو استخارہ کرنے سے منع نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ترتیب کہ آپ نے پہلے اہل معاملہ، اہل علم لوگ جو ہیں، ٹھیک ہے، جن کو علم ہے، آپ کا بھی علم ہے، معاملے کا بھی علم ہے، ایسے لوگوں سے پہلے مشورہ کریں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد آپ استخارہ کریں، اور استخارے میں جو آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے، جو بھی اس کے نتیجے میں کچھ آپ کا دل مائل ہو رہا ہے یا غیر مائل ہو رہا ہے، تو اس جواب کے بارے میں پھر مشورہ کریں، رائٹ؟ یہ جو جواب آ رہا ہے نا آپ کے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، جو بھی جواب آ رہا ہے، اس جواب کے اوپر پھر مشورہ کرنا ہے کہ یہ جو مجھے جواب آ رہا ہے کیا اس میں میرے لیے خیر نظر آ رہی ہے کہ نہیں نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہ جو شیطان کے انٹرفیرنس ہے نا، یہ شیطان کے انٹرفیرنس خوابوں میں تو ہو سکتی ہے، لیکن جس شیخ کے ساتھ اصلاحی تعلق بنایا ہے اور جس کے بارے میں ہمارا خالصتاً اللہ کی رضا کی وجہ سے تعلق ہے، تو اس کے ساتھ یہ شیطان کی انٹرفیرنس نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ کی نیت اللہ کی رضا ہے، اور وہ شیخ جو ہے وہ آپ کو جو چیز سمجھا رہا ہے اس کی آپ کو آواز بھی آ رہی ہے، صراحتاً ایکسپلینیشن بھی آپ کو سننے کو مل رہی ہے، سمجھا بھی رہے ہیں آپ کو، ریزنز بھی بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے اندر آپ کو باقاعدہ آواز آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ کیا چیز ہمارے آپ کے لیے بہتر ہے، کیا چیز آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر نفس و شیطان کی انٹرفیئرنس پھر نہیں ہوتی ہے، یا اگر کم از کم بہت کم ہو جاتی ہے، بلکہ ایکچولی اگر اس کو میتھمیٹیکلی دیکھا جائے تو زیرو انٹرفیئرنس ہو جاتی ہے اس کے اندر۔ جن لوگوں سے معلومات کی جاتی ہیں وہ بھی تو سچ نہیں بتاتے، ہاں تو اس کے لیے پھر ظاہر ہے یہ تو سارے استخارے اور استشارے، ٹھیک ہے نا، یہ ایکچولی استخارہ جو ہوتا ہے نا، اگر ہم پڑھنے کی بجائے اس کو کرنا شروع کر دیں نا، تو اس سے بھی بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ استخارہ جو ہے یہ حقیقت میں دعا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ دعا جو ہے نا، تو سب سے پہلے تو ایکچولی دعا ہی آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو استخارہ بطور دعا کے اگر کیا جائے نا، تو وہ ایک الگ معاملہ ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ ہم استخارے کو بطور دعا کے نہیں کرتے، ہم ایک فارمیلٹی پورا کرنے کے لیے استخارہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ استخارہ پھر دعا سے ہٹ کر کے نا کچھ عجیب قسم کا تعویذ ٹائپ کی چیز بن جاتی ہے، یعنی سبب ٹائپ کی چیز بن جاتی ہے۔ تعویذ کیا ہے؟ ایک دوا ہے، دوا۔ تعویذ کیا چیز ہوتی ہے؟ دوا۔ اور دوا کیا چیز ہوتی ہے؟ سبب، ٹھیک ہے؟ تو استخارہ کو اگر آپ بطور تعویذ کے کرنا شروع ہو جائیں گے نا، یا بطور وظیفے کے کرنا شروع ہو جائیں گے، تو اب یہ چیز ایک سبب بن جائے گی، سبب، ٹھیک ہے؟ دعا ختم ہو جائے گی اس کے اندر سے، اور یہ ایک سبب بن جائے گی۔ حالانکہ ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ پہلے دعا پھر دوا، یعنی پہلے اللہ تعالی سے براہ راست ایک کمیونیکیشن، پھر اس کے بعد استخارہ، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسباب کو اختیار کرنا، دواؤں کو اختیار کرنا، ٹھیک ہے؟ لیکن چونکہ ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں نا، تو اس وجہ سے ہمارے لیے استخارہ بھی جو ہے نا وہ بس ایک لکھی پڑی تعویذ اور وظیفے جیسی کوئی چیز بن گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں خوب کرنی ہوتی ہیں، تاکہ ہم جن لوگوں سے مشورہ کرنے جا رہے ہیں وہ ہمیں سچے لوگ مل جائیں، ٹھیک ہے نا، سچے لوگ مل جائیں جن سے کیا مشورہ کر سکیں، ٹھیک ہے؟ یا وہ لوگ جو ہیں وہ ہم سے جھوٹ نہ بولیں، اگر ویسے جھوٹ بولتے بھی ہیں تو بھی کم از کم ہم سے جھوٹ نہ بولیں۔ تو بھئی یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ ہی انشور کر سکتے ہیں نا، کہ آپ کو سچے لوگ ملیں، آپ کو جو لوگ ہیں وہ سچا مشورہ دیں، یہ تو کوئی اور انشور نہیں کر سکتا نا اس بات کو، اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے؟ تو دعائیں کرنا سب سے اہم، بہرحال دعا کی اہمیت جو ہے وہ ہر چیز سے پہلے تو بہرحال رہتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ استخارے کو واقعی دعا کی طرح سے کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ استخارے ہی کریں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہم چونکہ استخارے کو دعا کی طرح نہیں کر رہے ہوتے، ہم دوسری طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے نا نفس و شیطان غالب آ جاتا ہے اس کے اندر. تو اس سے وجہ سے پھر ترتیب یہ بتائی جاتی ہے کہ آپ پہلے مشورہ کریں پھر اس کے بعد استخارہ کریں. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہو گیا یہ تو ہو گیا نا پھر قطعی طور پر آپ اس کے اوپر جو ہے وہ ولی ہونے کا لیبل نہ لگائیں، کیونکہ آپ کو نہیں پتا اس کے اندر کے حالات کا. ٹھیک ہے، تو اب اس کے اندر کے حالات کا پتہ کس کو ہوگا؟ اس کے اندر کے حالات کا پتہ جو ہے وہ اہل معاملہ لوگوں کو ہوگا. ٹھیک ہے، تو جو اہل معاملہ لوگ اگر آپ کو کسی شخص کے بارے میں سرٹیفائی کر دیتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، کسی شخص کے بارے میں اہل معاملہ لوگ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جی ہاں یہ اچھی فیملی ہے، ہاں یہ اچھا ٹرسٹ وردی بندہ ہے، تو اب آپ اللہ کا نام لے کر کے اس کے ساتھ ڈیلنگ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس کے ساتھ ڈیلنگ کر لیتے ہیں، پھر آپ توکل کرتے ہیں کہ بھائی میں نے اپنا کام پورا کر لیا نا، میں نے اہل معاملہ لوگوں سے مشورہ بھی کر لیا، میں نے اللہ سے استخارہ بھی کر لیا، اور دعائیں تو میں مستقل مانگ ہی رہا ہوں کہ اللہ خیر فرمائیے، رائٹ. تو اب جو ہے میں معاملہ کروں گا اور نتائج اللہ پر چھوڑوں گا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے اہل معاملہ لوگوں کی سرٹیفیکیشن کو بھی قبول نہیں کریں گے، رائٹ، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو آپ کوئی معاملہ ہی نہیں کر سکتے اس دنیا میں، کیونکہ کسی کا کچھ پتا نہیں، کسی کا بھی کچھ پتا نہیں، چاہے اپنا بھائی کیوں نہ ہو، اپنی بہن کیوں نہ ہو، کچھ پتا نہیں، تو پھر تو آپ کوئی معاملہ نہیں کر سکتے. پھر تو آپ کی بیٹی گھر میں ہی بیٹھے گی ساری زندگی، آپ کے بیٹے صاحب جو ہیں وہ بغیر شادی کے، یا پھر وہ اپنی مرضی سے کریں گے کہیں پہ، آپ کے بغیر بتائے ہوئے، بغیر پوچھے ہوئے آپ سے، رائٹ، کیونکہ آپ کو کسی پر اعتماد ہی نہیں، آپ کو کسی ان کی بات ہی نہیں ماننی. ٹھیک ہے نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، تو جب اہل معاملہ لوگوں سے مشورہ کر لیا جاتا ہے تو پھر معاملے کو اللہ پہ چھوڑا جاتا ہے، یعنی نتائج کو اللہ پہ چھوڑا جاتا ہے، پھر ہم معاملہ کر لیتے ہیں. تو یہ ہے تھوڑی سی تفصیل، ٹھیک ہے نا، اس بات میں جو کہ انہوں نے فرمایا نا کہ کسی کے اوپر قطعی حکم لگا دینا درست نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، یہ ہے، اس تفصیل کے بغیر یہ جملہ جو ہے نا وہ یا تو آپ کو کنفیوز کر دے گا، اگر سوچیں گے تھوڑا اس کے بارے میں تو وہ کنفیوز کر دے گا، اور اگر سوچیں گے نہیں تو ویسے فائدہ ہی نہیں پھر پڑھنے پڑھانے کا کچھ، آگے چلو بھائی، رائٹ. تو دوسرا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے جس شخص کے ظاہری اعمال و افعال کو آپ برا سمجھ رہے ہیں، تو یہاں پر بات ہو رہی ہے کسی کے ساتھ بدگمانی کی، ٹھیک ہے نا، یا کسی کے ساتھ حتمی فیصلہ کر دینا کہ جی یہ تو بس جہنمی ہی ہے کیونکہ یہ ایسی زندگی گزار ہے. تو اس میں جو ہے وہ روحانی بیماریاں بیچ میں آ جاتی ہیں کہ آپ کے اندر بڑا تکبر آ گیا ہے، آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ جنتی سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، دوسرے بندوں کے بارے میں آپ نے بدگمانی شروع کر دی ہے، بد زبانی شروع کر دی ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اب ہو گئی دوسری چیز جس کی ممانعت اس آیت میں کی گئی ہے، وہ لمز ہے. وہ مشہور سورت جو سب ماشاءاللہ یاد کرتے ہیں بچپن میں، ویل لکل ہومزۃ اللمزۃ، ٹھیک ہے نا، تو ہومزۃ اللمزۃ اس میں بھی اسی لمز کا ذکر ہے. تو لمز کیا چیز ہوتی ہے؟ لمز کے معنی کسی میں عیب نکالنے اور عیب ظاہر کرنے یا عیب پر طعنہ زنی کرنے کے ہیں. آیت میں ارشاد ہے فلا تلمزوا انفسکم، یعنی تم اپنے عیب نہ نکالو. انفسکم کا مطلب ہے تمہارا نفس، تم اپنے نفس میں عیب نہ نکالو. تو یہ کیا عجیب بات کری، ہم تو اپنے نفس میں عیب نکالتے ہی نہیں ہیں، ہم تو اپنے آپ کو ہر عیب سے بری سمجھتے ہیں، تو اللہ نے ایسی بات کیوں کہی؟ تو اس کی تفسیر آگے آ رہی ہے ابھی، یعنی یہ بتانا تھا کہ ایک چیز ہوتی ہے عیب گوئی، ایک چیز ہوتی ہے عیب جوئی، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو حرام کرا دیا ہے کہ نہ تو آپ کسی کے عیب جو ہے وہ تلاش کریں دوربین فٹ کر کے، اور نہ جو ہے وہ اگر آپ کو کسی کا عیب نظر آ جائے تو اس عیب کے بارے میں اپنی زبان کھولیں. اب ظاہر ہے اس کے اندر ایکسیپشنز ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ایک 360 ڈگری رول نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایکسیپشنز ہیں، کیونکہ اگر آپ کو کسی کے شر سے بچانا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو عیب گوئی کرنی پڑے گی. وہ کیا کیا صورتیں ہوتی ہیں، ہو سکتی ہیں شر سے بچانے کی، وہ ساری تفصیل بعد میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اگر لوگ آپ کے بارے میں اچھا گمان کرتے ہیں اور منہ پر تعریف کرتے ہیں جبکہ اپنے حالات ہم جانتے ہیں، کیا سوچ ہونی چاہیے؟ یعنی لوگ ہمارے بارے میں اچھا گمان کر رہے ہیں اور ہمارے منہ پر ہماری تعریف کر رہے ہیں، تو اس کا ریسپانس کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہم اپنے حالات جانتے ہیں کہ میں خود کتنے پانی میں ہوں. تو بڑی اچھی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو پانی میں سمجھتے ہیں, پہلی بات تو یہ بہت اچھی بات ہے, ورنہ تو ہم پہلے اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں پھر وہ تعریف کرتا ہے تو ہم اور ذرا پھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں ایسے موقع کے اوپر نا زبان سے بھی استغفار پڑھ لینا چاہیے اور دل میں بھی استغفار کرنا چاہیے, اور یہ سوچنا چاہیے کہ یقیناً میرے عیبوں کو اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے چھپا دیا ہے جب ہی یہ میری تعریف کر رہا ہے. اگر میرے عیب اس کے اوپر کھل جائے نا تو یہ کبھی بھی میری تعریف نہ کرے, بلکہ یہ تو مجھے منہ بھی نہ لگائے, میں اتنا برا ہوں کہ یہ تو مجھے منہ بھی نہ لگائے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی ستاری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے. پھر یہ سوچیں کہ اصل میں یہ بندہ جو ہے نا یہ میری تعریف نہیں کر رہا, یہ تو میرے اللہ کی ستاری کی تعریف کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ستاری نہ ہوتی تو پھر یقیناً یہ میری تعریف نہ کرتا. تو اس طریقے سے اپنے آپ کو سمجھا بجھا کر کے خود پسندی میں مبتلا ہو جانے سے بچانا چاہیے. تو یہ جو انفسکم کا حکم فرمایا, تو یہ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن کریم میں ہے کہ لا تقتلوا انفسکم, جس کے معنی ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو. تو جو دونوں جگہ اپنے آپ کو قتل کرنے یا اپنے عیب نکالنے سے مراد یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو, ایک دوسرے کو تانا نہ دو. اور اس عنوان سے تعبیر کرنے میں حکمت یہ بتلانا ہے کہ کسی دوسرے کو قتل کرنا ایک حیثیت سے اپنے آپ کو ہی قتل کرنا ہے, کیونکہ اکثر تو ایسا واقع ہو ہی جاتا ہے کہ ایک نے دوسرے کو قتل کیا تو دوسرے کے حمایتی لوگوں نے اس کو قتل کر دیا. اور اگر یہ بھی نہ ہو تو اصل بات یہ, یعنی قصاص میں یا اس کے قبیلے والوں نے اس کو قتل کر دیا تو گویا کہ اس نے اپنے آپ کو ہی قتل کیا تھا نا دوسرے بندے کو قتل کر کے. اور اگر ایسا نہ بھی ہو تو اصل بات یہ ہے کہ مسلمان سب بھائی بھائی ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ پچھلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایکسپلیسٹلی فرمایا, اپنے بھائی کو قتل کرنا گویا خود اپنے آپ کو قتل کرنا اور بے دست و پا بنانا ہے. یہی معنی یہاں لا تلمزوا انفسکم میں ہے کہ تم جو دوسروں کے عیب نکالو اور تانا دو تو یاد رکھو کہ عیب سے تو کوئی انسان عادتاً خالی نہیں ہوتا, تم اس کے عیب نکالو گے تو وہ تمہارے عیب نکالے گا. ٹھیک ہے, یعنی پھر اللہ تعالیٰ نا اب جو سزا ملتی ہے, ایک طرف تو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ کسی نے ہماری تعریف کری, اب اس میں اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ میرے عیبوں کو اللہ نے چھپا دیا ہے, تو اللہ ہی چھپاتے ہیں عیب کو. تو اگر ہم کسی کی عیب گوئی اور عیب جوئی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ستاری کو اگر ہمارے اوپر سے اٹھا لیں پھر کیا بنے گا. کتنا آسان ہے اللہ کے لیے کہ ہمارا پردہ جو ہے وہ چاک ہو جائے, کتنا آسان ہے پردہ چاک ہو جانا. ذرا تصور کرنا کیسے کیسے اللہ تعالیٰ پردے چاک کر سکتے ہیں, تو پھر دماغ ٹھکانے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ آج کل تو ٹچ فون ہوتا ہے, ٹچ فون. ٹھیک ہے نا, وہ ٹچ فون تو پھر تو کچھ بھی ٹچ ہو جائے کال مل جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, اور جب کال مل جاتی ہے تو پھر ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات ادھر. ٹھیک ہے, تو بھائی ہم گھر کے اندر جو بھی خرافات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ آسانی کے ساتھ دنیا میں کہیں بھی سنی جا سکتی ہیں. آج کل تو واٹس ایپ کے اوپر ہے نا, گھر کے اندر کیا کوئی ایسی قسم کی کوئی چیز ہے تو واٹس ایپ کے اوپر اگر کوئی ریکارڈنگ آن کر دے, ٹھیک ہے نا, اور پھر وہ ریکارڈنگ جو ہے وہ پہنچ جائے کسی واٹس ایپ گروپ کے اوپر, تو پھر ہم کیا کریں گے جی. یا کوئی تصویر کھنچ جائے اور وہ تصویر جو ہے وہ پورے گروپ کے اوپر سینڈ ہو جائے, تو پھر تو کتنا آسان ہے یہ کام. میں نہیں کہہ رہا بندوں کے لیے کتنا آسان ہے, یہاں پر تو ہم یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کے لیے کام کروا دینا کتنا آسان ہے. ٹھیک ہے نا, تو ہمیں ڈرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے بہت پناہ مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے نا, اگر اللہ تعالیٰ کرنے پر اتر آئے نا یہ کام ہمارے ساتھ تو کوئی نہیں بچا سکتا پھر ہمیں اس سے. ٹھیک ہے, تو بہت رونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. جب نا یہ مشائخ دعا جو مانگتے ہیں ہمارے حضرت, ہم تو کاپی کرتے ہیں حضرت کو, کیا کرتے ہیں, اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. سب سے پہلی دعا, اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. ٹھیک ہے نا, یعنی ان کی نگاہ اپنے عیبوں پر ہوتی ہے ہر وقت, اپنے عیبوں کی, اور ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ میرے عیبوں کو جو ہے نا آپ لوگوں کے سامنے نہ کھول دیے گا, نہ اس دنیا میں کھول دیے گا نہ آخرت میں میرے عیبوں کو کھول دیے گا. تو تم اس کے عیب نکالو گے تو وہ تمہارے عیب نکالے گا. جیسے کہ بعض علماء نے فرمایا, وفیک عیوب وللناس اعین, یعنی تم میں بھی کچھ عیوب ہیں اور لوگوں کی آنکھیں ہیں جو ان کو دیکھتی ہیں. تم کسی کے عیب نکالو گے اور تانا زنی کرو گے تو وہ تم پر یہی عمل کریں گے, اور بالفرض اگر اس نے صبر بھی کیا تو بات وہی ہے کہ اپنے ایک بھائی کی بدنامی اور تذلیل پر غور کریں تو اپنی ہی تذلیل اور تحقیر ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ہے ہماری دین کی خوبصورتی. ٹھیک ہے نا, کیسے جو ہے وہ انسانوں کو ایک دوسرے کے قریب لے کر کے آتا ہے, اور ہر وہ چیز جو کہ ان کے باہمی تنازع کا سبب بن سکتی ہے اس چیز کو جو ہے وہ ایلیمینیٹ کرتا ہے. تو محبت بھرا یہ دنیا کے اندر اگر کوئی حسین معاشرہ بن سکتا ہے نا, صرف اور صرف دین اسلام کے اصولوں پر عمل کر کے بن سکتا ہے. یہ کوئی کتابی بات نہیں ہے, ذرا سا ہم غور کر لیں باتوں کے اوپر تو حقیقت کھل کے ہمارے سامنے آ جاتی ہے. واقعی صرف انہی اصولوں کے تحت جو ہے نا ہمارے گھر جو ہیں وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا نمونہ بن سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور جنہوں نے کیا الحمدللہ ثم الحمدللہ, ان کے گھر واقعی اس دنیا میں جنت کا نمونہ بن جاتے ہیں. یعنی محبت اور الفت اور ایک اطمینان قلب یہ ان گھروں میں آ جاتا ہے. علماء نے فرمایا ہے کہ انسان کی سعادت اور خوش نصیبی اس میں ہے کہ اپنے عیوب پر نظر رکھے, ان کی اصلاح کی فکر میں لگا رہے, اور جو ایسا کرے گا اس کو دوسروں کے عیب نکالنے اور بیان کرنے کی فرصت ہی نہیں ملے گی. ہندوستان کے آخری مسلمان بادشاہ ظفر نے, بہادر شاہ ظفر جن کو کہتے ہیں, خوب فرمایا کہ نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر, رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر, پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا. خوبصورت شعر ہے, ہمارے حضرت بھی اکثر اس کو پڑھتے ہیں. تیسری چیز جس سے اس آیت میں ممانعت کی گئی ہے وہ کسی دوسرے کو برے لقب سے پکارنا ہے جس سے وہ ناراض ہو جاتا ہو, جیسے کسی کو لنگڑا لولا وغیرہ کہہ دینا. تو صحابہ جب یعنی نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے نا, تو مدینہ منورہ کے لوگ تو ابھی مسلمان ہوئے تھے, تو بیسیکلی تو وہ ایک کفر کا ہی معاشرہ تھا نا, جس میں ابھی نبی علیہ السلام نے آ کر کے تربیت نہیں فرمائی تھی. تو جہاں پہ تربیت نہیں ہو رہی تھی, جہاں پر کفر کا دورہ تھا اور کوئی مربی نہیں تھا, تو ایسے معاشرے کے اندر نا یہ رواج پڑ جاتے ہیں ایک دوسرے کو ایسے ٹائٹل سے خطاب کرنا. تو اس معاشرے میں بھی یہ رواج پڑا ہوا تھا, ایک دوسرے کو ایسے القاب سے پکارا کرتے تھے جس سے ان کو تکلیف ہوتی تھی. لیکن ان القاب کا نبی علیہ السلام کو پتا نہیں تھا کہ ان کے یہاں یہ رواج ہے. تو نبی علیہ السلام سنتے تھے کہ بھی اس کو ایسے بلایا جا رہا ہے, اس کو ایسے بلایا جا رہا ہے. تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غلطی سے وہ لفظ جو کسی سے سنا کسی کے بارے میں اسی لفظ سے اس کو پکار دیا, ان کو تو نہیں پتا تھا, ٹھیک ہے نا. دیکھیں نبی عالم الغیب نہیں ہوتا, نبی کے پاس جو علم اللہ کی طرف سے ملتا ہے وہی اس کے پاس علم ہوتا ہے, اور جو چیز نہیں ملتی اللہ کی طرف سے اس کا علم نہیں ہوتا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے کسی کو پکار دیا تو لوگوں نے بتایا کہ اللہ اس نام کو سن کے تو وہ بندہ جو ہے نا وہ ناخوش ہوتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ ایسا القاب سے تم پکارا نہ کرو. تو یہ پھر رواج پھر ختم ہوا, اس سے پہلے یہ رواج ختم نہیں ہوا تھا. یعنی تربیت کری اللہ تعالیٰ نے تو پھر انسانوں کی یہ غلطی دور ہو گئی. تو بغیر تربیت کی غلطی دور نہیں ہوتی, اور جب تربیت موجود ہی نہ ہو تو پھر نئی نئی غلطیاں جنم لینا شروع کر دیتی ہیں, پیدا ہونا شروع کر دیتی ہیں معاشرے میں. اچھا پھر اس کے بعد میں تھوڑا سا سمرائز کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم ہمارا ختم ہو چکا ہے. تو اس میں بس یہ ہے کہ کسی ایسے نام سے پکارنا کہ جس کو کہ نا آپ اس کو ذلیل کرنے کی نیت سے نہیں پکار رہے, بلکہ صرف اس کے لیے نا ایک یہ یعنی آئیڈینٹیفیکیشن کا ذریعہ بن گیا ہے, ٹھیک ہے. تو ایسا پکارنا جو ہے وہ جائز ہے, جیسے کہ کسی یعنی لکھا ہے اگلے پیج کے اوپر کہ جو کچھ محدثین ہیں ان کے نام باقاعدہ کتابوں کے اندر ایسے ہیں, جیسے سلیمان الاعمش, ٹھیک ہے. اعمش جو ہے وہ بھینگا جو ہوتا ہے نا ٹیڑھا دیکھنے والا, اس کو اعمش کہتے ہیں. تو اب یہ اعمش ہونا جو ہے وہ سلیمان رحمت اللہ علیہ کی پہچان بن گئی تھی. تو ایسی پہچان کے ساتھ پہچانی کی وجہ سے اگر آپ پکار رہے ہو تو وہ پھر حرام نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہ ایکسپشن ہے. حمید و طول, جیسے ہم اردو میں کہیں حمید لامبا کہتے ہیں نا, بھی کچھ لمبا لمبو ہم لوگ لمبو کہتے ہیں, کچھ لوگ لامبو کہتے ہیں. تو حمید الطول یہ عربی میں جیسے یہ کہنا ہے, تو یہ جو ہے وہ مذاق اڑانے کی نیت سے اگر نہیں کہا جا رہا ہے تو یہ جائز ہے, ٹھیک ہے. اگلی صفحے میں یہ لکھا جا رہا ہے. اور دوسری یہ کہ سنت یہ ہے کہ لوگوں کو اچھے القاب سے ہی یاد کیا جائے, جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو اچھے لقب دیے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عتیق فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق, اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسد اللہ, اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ. یہ القاب نبی علیہ السلام نے دیے تھے. ابو تراب یہ نبی علیہ السلام نے کنیت دی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو, اور کنیت بھی جو ہے وہ اسی مقصد سے ہی ہوتی ہے کہ اچھا ایک نام ہوتا ہے. یہ ایک حدیث مبارکہ جو یہاں نقل کی تھی وہ یہ کہ پچھلے پیج کے اوپر, کہ جو شخص کسی مسلمان کو ایسے گناہ پر عار دلائے جس سے اس نے توبہ کر لی ہے تو اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ اس کو اسی گناہ میں مبتلا کر کے دنیا اور آخرت میں رسوا کرے گا. یعنی کوئی شخص جو ہے وہ کوئی یعنی شراب پیتا تھا, ٹھیک ہے, اب اس نے شراب سے توبہ کر لی, لیکن جو پرانے دوست وغیرہ ہوتے ہیں نا تو پھر وہ تو مسخرہ پن کرتے رہتے ہیں, تو وہ اس کو, اور بھائی مول 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 مولانا شرابی, ٹھیک ہے نا, اب اس نے داڑھی رکھی تو ہمارے معاشرے میں اب داڑھی والوں کو مولوی کہا جاتا ہے, تو اب کیا کہہ رہے ہیں دوست پرانے, کہہ رہے ہیں مولوی شرابی, ٹھیک ہے نا, اب یہ شراب شرابی کا اس کو طعنہ دے رہے ہیں کہ تم تو بڑے مولوی بنے پھرتے ہو, ہم تو تمہاری حقیقت جانتے ہیں, تم تو شراب پیا کرتے تھے, ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر وعید ہے کہ اگر کوئی کسی کو ایسے طعنہ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی گناہ میں مبتلا کر کے دنیا اور آخرت میں رسوا کریں گے. ایسا کام ہمیں ہرگز نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, کسی نے کمنٹ لکھا ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں. اب عیب گناہ ہوتے ہیں یا کمزوریاں اور بیماریاں؟ نہیں, یہاں پر لفظ عیب سے مراد جو ہے وہ ہر قسم کی خرابیاں, ٹھیک ہے, اس میں یہاں پر عیب سے ایکچولی گناہ ہی مراد ہے, اور باقی کوئی کمزوریاں یا بیماریاں یہ بھی عیب ہی شمار کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی سوال, اینی تھنگ؟ تو یہ آیت الحمدللہ مکمل ہوئی, کل انشاءاللہ پھر اگلی آیت جو کہ ظن اور گمان کے بارے میں ہے اس کو پڑھ لیں گے. میں ایک یا دو دن کی مزید رہ گئے, کوشش کریں گے اس سورت کو مکمل کر لیا جائے. جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم.